ایز تعلیم وید آوارا، منکر از فیض بخش ہموارا، آن قدیر کے نیست زو چارا، نزد تو عاجز است و ناکارا، بشنوی گربوت بحق روئے، شور قالو بلا زہر سوئے، آن کے بازات او بقاؤ حیات، چون نباشد بدی ما آزاد، ناتوانی است طور مخلوقات، کہ خدا این چنی بود ہے ہاتھ، کہ پسندد خرد کے رب قدیر، ناتواں باشد و ضعیف و حقیر، نظر کن بشان ربانی، داوری ہا مکن بنا دانی، اینچے دین است تو اینچے آئین است، کہ خدا ناتوان و مسکین است، گرب دین دینوں کیش ہستی شاد، مایہ عمر رادہی برباد۔ ترجمہ، اے کہ تو وید کی تعلیم کی وجہ سے گمراہ ہو گیا ہے اور دائمی فیض رساں خدا کا منکر ہے، وہ قادر جس کے سوا کسی کا گزارا نہیں ہے، تیرے نزدیک عاجز اور ناکارہ ہے، اگر تیرا منہ خدا کی طرف ہو تو ضرور ہر طرف سے کالو بلا کا شور سنے گا، وہ کہ جس کی ذات سے ہر بقا اور زندگی وابستہ ہے، وہ ذات ہماری خالق کیوں نہیں ہو سکتی؟ کمزوری تو مخلوقات کا حصہ ہے، مگر خدا ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ افسوس، عقل کب پسند کرتی ہے کہ قادر خدا کمزور، ضعیف اور حقیر ہو؟ خدا تعالیٰ کی شان پر غور کر اور نادانی کی وجہ سے جھگڑا نہ کر۔ یہ کون سا دین ہے اور یہ کیسا قانون ہے کہ خدا بھی کمزور اور بے کس ہے؟ اگر تو اس دین و مذہب پر خوش ہے تو اپنی عمر بھر کی کمائی کو برباد کر رہا ہے۔ قوله، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ آریہ سماج والوں کے اعتقاد کی روح سے مکتی شدہ شخص مکتی خانے سے نکالا جاتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آریہ سماج کے اصولوں کے موافق کوئی مکتی خانہ علیحدہ عمارت نہیں۔ اقول، سبحان اللہ، کیا عمدہ جواب ہے! اعتراض تو یہ تھا کہ روحوں کو انادی اور قدیم اور پرمیشر کی طرح واجب الوجود اور غیر مخلوق ماننے سے پرمیشر ایسا کمزور اور مجبور ٹھہر جاتا ہے کہ وہ کسی طرح روحوں کو دائمی نجات دینے پر قادر نہیں ہو سکتا، وہ ارادہ بھی کرے، کیونکہ دائمی نجات دینے سے اس کی خدائی کا سلسلہ دور ہوتا ہے۔ آپ اس کا جواب دیتے ہیں کہ مکتی خانہ کوئی علیحدہ عمارت نہیں جس سے نکالا جائے۔ ناظرین سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا جواب ہے جس حالت میں آریوں کا بالاتفاق یہ اصول ہے کہ ہمیشہ کے لیے کسی کی مکتی نہیں ہو سکتی، کوئی اوتار ہو یا رشی ہو یا منی ہو، بلکہ کچھ مدت تک نجات دے کر پھر اس دار النجات سے دار التناسخ کی طرف بھیجے جاتے ہیں اور مختلف جونوں میں گردش کرتے کرتے کیڑے مکوڑوں تک نوبت پہنچتی ہے۔ تو پھر کیا یہ اصول ماسٹر صاحب کو یاد نہیں، یا دانستہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اور اگر ماسٹر صاحب کو لفظی نزاع کے طور پر یہ اعتراض ہے کہ مکتی خانے کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے، کیا کوئی اینٹوں یا پتھروں کی دان عمارت ہے جس کو خانہ کہنا چاہیے، تو ہمیں صرف ماسٹر صاحب کے اعتقاد پر افسوس نہ ہوگا بلکہ ان کی علمیت و محاورہ دانی پر بھی سخت افسوس ہوگا۔ کیا ماسٹر صاحب نہیں جانتے کہ تمام الفاظ تحقیقی طور پر ہی مستعمل نہیں ہوا کرتے، بلکہ مجازات و استعارات بھی استعمال میں آتے ہیں؟ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک بوتل شربت کی پی لی یا ایک رکیبی چاولوں کی کھا لی، تو کیا ماسٹر صاحب اس سے یہ سمجھیں گے کہ اس نے بوتل اور رکیبی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا لیا ہے؟ اسی طرح خانہ یا دار کا لفظ کئی محلوں اور موقعوں پر بولا جاتا ہے، اور ہر جگہ اینٹوں یا پتھروں کی عمارات مراد نہیں ہوتی۔ تو جس حالت میں آریوں کے نزدیک دنیا دار التناسخ ہے، تو کیا بیجا ہوا اگر بمقابل اس کے دوسرے جہان کا نام دار النجات یعنی مکتی خانہ رکھا گیا؟ اگر اب بھی ماسٹر صاحب کے دل کو کوئی وہم پکڑتا ہو تو کسی اپنے زیرک بھائی بند کو پوچھ کر دیکھ لے لیں۔ قولہ، مرزا صاحب اپنا اعتقاد یاد کریں کہ انہوں نے مانا ہوا ہے کہ انسان بعد مرنے کے نجات پا کر ایک مکان بہشت میں رہے گا جہاں عمدہ باغ خدا نے لگایا ہوا ہے، اچھی اچھی عورتیں یا حوریں موجود ہیں، نہریں شراب وغیرہ کی جاری ہیں، غرض نجات کی حالت میں بھی دنیاوی سامان موجود ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، بلکہ وہاں وہ باتیں بھی موجود ہوں گی جو یہاں ممنوع ہیں، مثلا شراب اور بہت سی عورتیں، مگر ایسا نہیں، بلکہ نجات شدہ لوگ بڑے آنند اور خود مختاری کی حالت میں رہیں گے۔ اقولو، اے ماسٹر صاحب، آپ یہ بے اصل باتیں منہ سے نکالتے ہوئے کچھ شرم تو کریں، اتنا جھوٹ کیوں کر ہضم ہوگا؟ بھلا جب حسب اصول آپ کے نجات یافتہ لوگ ایک مدت مقررہ کے بعد مکتی خانے سے کان پکڑ کر باہر نکال دیے جائیں گے اور ان کے رونے چلانے پر کچھ رحم نہیں کیا جائے گا، بلکہ بڑی سختی سے خلاف مرضی ان کے حکم اخراج عمل میں آئے گا، اور بڑی ذلت اور رسوائی سے بقول شخص سے کہ پا بدست دیگرے دست بدست دیگرے مکتی خانے سے باہر پھینکے جائیں گے، تو کیا اس وقت ان کے لیے وہ سرگ نرگ کا نمونہ بلکہ اس سے بدتر نہیں ہو جائے گا؟ تو پھر اس مجبورانہ مصیبت کے وقت خود مختاری کہاں رہے گی اور آنند کیسا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں کہ نجات شدہ لوگ بڑی خوشی اور آنند میں رہیں گے، افسوس ہے آپ کی سمجھ پر، کیا ایسے مقام میں بھی کوئی کامل خوشی میسر آ سکتی ہے جس میں نکالے جانے اور پھر دوہرے مرتبہ کروڑ ہا برسوں کی مصیبتوں کا دغدغہ درپیش ہے، اور ہر دم یہی فکر جان کو کھا رہا ہے کہ اب تھوڑے عرصے کے بعد بے شمار ذلتوں اور رسوائیوں کا منہ دیکھنا ہوگا، پھر کیڑے مکوڑے کتے بلے بننا ہوگا، پھر ایک گناہ کے بدلے میں لاکھوں جونیں بھگتنی ہوں گی، اور زمانہ دراز اور مدت غیر معین تک دکھوں دردوں کو اٹھانا ہوگا۔ کیا جس کو اس قدر یقینی اور قطعی طور پر غم درپیش ہے، اور غم بھی کیسا غم کہ لا علاج، وہ بھی خوش رہ سکتا ہے؟ سو آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ جس مکتی خانے کا وید نے ذکر کیا ہے وہ بڑی آنند اور خود مختاری اور خوشی کی جگہ ہے؟ آپ کے مکتی خانے سے خدا کی پناہ، اگر ایسا ہی پرمیشر اور ایسا ہی اس کا مکتی خانہ ہے، تو پھر بدقسمت زاہدوں عابدوں کے لیے اس جگہ بھی رونا اور اس جگہ بھی رونا ہی ہوگا۔ رہا آپ کا یہ اعتراض کہ مسلمانوں کی بہشت میں دنیاوی نعمتیں بھی موجود ہوں گی، تو یہ کچھ اعتراض کی بات نہیں، بلکہ اس سے تو آپ کو اور آپ کے پرمیشر کو بہت شرمندہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے خداوند قادر اور غنی مطلق نے تو دائمی اور جاویدانی طور پر سب کچھ اپنے بے انتہا خزانوں سے عالم آخرت میں قرآن شریف پر ایمان لانے والوں کو عطا کیا ہے، اور روحانی اور جسمانی دونوں طور کی نعمتیں مرحمت فرمائیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے سچے پرستار اس دنیا میں صرف روح ہی سے اس کی بندگی اور اطاعت نہیں کرتے، بلکہ روح اور جسم دونوں سے کرتے ہیں، اور خلقت انسانی کا کمال صرف روح ہی سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ روح اور جسم دونوں کے امتزاج و اختلاط سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس نے فرما برداروں کو سعادت تامہ تک پہنچانے کے لیے اور ان کو پورا پورا اجر دینے کے لیے نجات جاویدانی کی لذات کو دو قسم پر مشتمل کیا، اپنے محبوبانہ دیدار کی لذتیں بھی دیں اور اپنی دوسری نعمتیں بھی بارش کی طرح ان پر برسائیں، غرض وہ کام کر دکھلایا جو اس قادر عظیم الشان کی قدرتوں اور عظمتوں اور بے انتہا رحمتوں کے لائق ہے۔ لیکن آپ کا پرمیشر تو مفلس اور دیوالیہ ہی نکلا، اور اپنی عاجزی اور درویشی اور مفلسی اور ناطاقتی اور بے اختیاری کے باعث سے آپ لوگوں کو کسی ٹھکانے نہ لگا سکا اور نہ کوئی مستقل خوشی پہنچا سکا، غرض کچھ بھی نہ کر سکا، نہ روحانی نعمتیں ہمیشہ کے لیے دے سکا، نہ جسمانی، اور دونوں طور سے آپ کو ناکام اور نامراد اور محروم اور بے نصیب رکھا، اور جس کے لیے مرتے تھے اور جان نثاری کرتے تھے وہ ایسا نامنصف اور بے سمجھ اور مورکھ اور بے خبر نکلا کہ اس نے تمہاری روحانی اور بدنی مشقتوں کا کچھ بھی قدر نہ کیا، اور اپنی الٹی سمجھ سے عاشقانہ وفاداریوں اور جان نثاریوں کو چند روزہ مزدوری خیال کر لیا۔ کیا ایسے بخیل اور ناطاقت اور بے سمجھ پرمیشر سے محبتیں بڑھ سکتی ہیں اور صفائی کامل سے کوئی دل رجوع ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کی قدرت اور سخاوت اور قدر شناسی کی حقیقت کھلنے سے جب تب کرنے والوں کی روحیں بہت ہی افسوسناک اور نادم ہوں گی کہ اگر یہی پرمیشر اور یہی اس کی مکتی تھی تو ہم خامخواہ کی ٹکریں کیوں ماریں، اور مکتی خانے سے نکالے جانے کے وقت ضرور مضمون اس شعر کا رو رو کر پڑھتے ہوں گے، اب تو کچھ سمجھ کے جان تجھ پہ کریں گے قربان، ہم تو اس روز کو پچھتاتے ہیں جب دل ہی دیا۔ تو خدائی کے کام وہ ہیں نہ یہ، اور چارہ سازی اور بندہ نوازی اس کو کہتے ہیں نہ اس کو۔ ببین تفاوت را از کجاست تا بکجا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ وید کی روح سے اس ناکارا اور ناقص مکتی کا ملنا بھی آپ لوگوں کے لیے محال ہے، اور آپ کے پرمیشر نے محض ٹالنے کی غرض سے مکتی کے ملنے میں ایسی دشواریاں ڈال دی ہیں جو ممکن ہی نہیں کہ آپ لوگ ان سے مخلصی پا سکیں۔ بھلا جب ایک گناہ کے لیے 100,000 اور کئی ہزار جون کی سزا ٹھہری، اور ایک طرفۃ العین یعنی ایک پلکارا بھی خدا تعالی سے غافل ہونا گناہ ٹھہرا، تو پھر مکتی پانے کی کون سی راہ باقی رہی؟ سو اگر آپ لوگ حقیقت حال کو سوچیں تو اپنی ناامیدی کی حالت کو دیکھ کر ماتم کریں اور سوگ میں بیٹھیں، کیونکہ پرمیشر نے تو ایک طرح سے مکتی دینے سے آپ لوگوں کو جواب دے دیا ہے، کیونکہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ کیا اس زندگی موجودہ میں کوئی شخص آپ لوگوں میں سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے کبھی کسی قسم کا گناہ نہیں کیا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، اور نہ کبھی جھوٹ زبان پر آیا، اور نہ کبھی کسی کو زبان یا ہاتھ یا آنکھ وغیرہ سے ستایا، اور نہ کبھی مال ناجائز کھایا، اور نہ کبھی ایک سیکنڈ بھی اپنے پرمیشر کو بلایا، اور نہ کسی اور قسم کا گناہ یا بد خیال دل میں آیا؟ میں جانتا ہوں کہ ایسا دعویٰ کرنا ممکن ہی نہیں، تو پھر کسی آئندہ جون کا بھی اسی پر قیاس کر لیجیے، کیونکہ اس دار الغفلت دنیا میں گناہ انسان کی فطرت کو لگا ہوا ہے، اور جیسے فطرتی خواص اس موجودہ زندگی میں آپ سے الگ نہیں ہو سکے، ایسا ہی کسی آئندہ جون میں دنیا میں آ کر ان فطرتی خواص کا بکلی دور ہو جانا ممتنع اور محال ہے۔ بعض موٹی سمجھ کے آدمی، جن کو بباعث اپنی نادانی اور نقصان علمی کے گناہ کی فلسفی معلوم نہیں، وہ شاید بوجہ اپنے کمال درجے کی سادہ لوہی کے ایسا خیال کرتے ہوں گے کہ گویا گناہ انہی دو چار باتوں کا نام ہے کہ انسان ارتکاب زنا یا خون یا شہادت دروغی پر دلیری کرے، یا کسی جگہ سیندہ لگاوے، یا کسی کی گانٹھ کتر لے، اور پھر جب ان چند معدود اور مشہور جرائم کو چھوڑ دے تو پھر گناہ سے بکلی پاک اور صفا ہو گیا، اور اپنے پرمیشر کو کہہ سکتا ہے کہ اب تیرے حقوق سب میں نے ادا کر دیے، اور جو کچھ کرنا میرے پر واجب تھا سب کچھ میں کر گزرا۔ لیکن در حقیقت یہ خیال سراسر غلط بلکہ بھاری گناہ ہے، جو انسان اپنے تئیں بے گناہ اور خدا تعالیٰ کے سارے حقوق کو ادا کرنے والا خیال کر لے۔ اسی وجہ سے راست بازوں اور مقدسوں نے طریق تواضع اور فروتنی اور استغفار کو لازم پکڑا، اور کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں بکلی نیک اور بے گناہ ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ اے نیک استاد، تو آپ نے یہ پیارا اور دلکش جواب دیا کہ میں نیک نہیں ہوں، یعنی ایک گناہ گار آدمی ہوں، مجھے تو کیوں نیک کہتا ہے؟ سبحان اللہ، معرفت الہی انہی پاک لوگوں کے حصے میں آئی تھی جنہوں نے کیسے ہی تقدس کی حالت میں بھی اپنے تئیں بے گناہ اور نیک نہیں سمجھا، اور حقیقت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں کہ اپنے تئیں بے گناہ خیال کیا جائے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ گناہ انسان کی سرشت کو ایک لازم غیر منفق ہے، جس کا تدارک صرف رحمت اور مغفرت الہی کر سکتی ہے، نہ کوئی اور چیز۔ اور اگر خدا تعالی ہر ایک گناہ پر سزا دینے لگے اور استغفار اور توبہ قبول نہ ہو اور فضل شامل حال نہ ہو، تو بندہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ مثلا اگر یہ سزا ہندوؤں کے اصول کے طور پر دی جائے، یعنی جونوں میں ڈالا جائے، تو اگر ہندوؤں کا پرمیشر قطع نظر 100,000 جون کے ایک گناہ کے عوض میں صرف ایک جون کی سزا پر ہی کفایت کرے، تب بھی اس بے انتہا سلسلے کا انقطاع محال ہے، چے جائے کہ ایک گناہ کے بدلے میں 200,000 کے قریب جون بھگتنی پڑے، اور پھر اس گناہ سے فراغت ہو کر دوسرے گناہ کی سزا نئے سرے سے شروع ہو، اور ایک طرف بندہ سزائیں پاتا جائے اور ایک طرف نئے گناہ جو اس کی فطرت کو لگے ہوئے ہیں اور ہر دم اور ہر لحظہ اس سے صادر ہو رہے ہیں، انبار کے انبار جمع ہوتے جائیں۔ بس جب کہ حقیقت گناہ یہ ہے اور اس سے مخلصی پانا عند العقل محال ہے، تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اگر مکتی پانا اسی بات پر موقوف ہے کہ کسی قسم کا گناہ باقی نہ رہے اور کسی نوع سے خطا صادر نہ ہو سکے، تو آریوں کے مکتی پانے کے کوئی لچھن نظر نہیں آتے۔ اور فرض کے طور پر اگر مان بھی لیں کہ کوئی آریہ ان سب شرائط کو پورا کر کے کسی زمانے میں مکتی پا جائے گا، تو پھر بھی مکتی پانا نہ پانا اس کا برابر ہوگا، کیونکہ صرف تھوڑے عرصے تک مکتی خانے میں پتھر کی طرح پڑا رہے گا۔ اور پھر جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، پرمیشر اپنی تلون مزاجی سے اس پر ناحق ناراض ہو کر سخت ذلیل اور رسوا کر کے اس کو باہر نکال دے گا، और चोरों की तरह हाथों में उसके मजबूरी की हथकड़ी होगी और पाँव में रोक का जंजीर और गर्दन में परमेश्वर की खफगी का एक बड़ा लंबा रस्सा होगा। और फिर उस नेक वक्त को, खा वो अवतार हो या कोई ऐसा ऋषि हो जिस पर कोई वेद उतरा है या कोई दूसरा रखी मुनि या भगत, गरज कोई हो, उसको खींचते खींचते दुनिया के इसी गड़े में उल्टा कर फेंक देंगे, जिससे वो बेचारा करोड़ों बरस बल्कि हज़ारों अरब तक जान मार कर और रो पीट कर इत्तेफाकन निकल आया था। ये आप लोगों का परमेश्वर है और ये उसकी मुक्ति है और ये उसका इनाम व इकराम है और ये उसका इब्तदा व अंजाम है। सो ऐसे परमेश्वर को दूर से ही सलाम है, ऐसे परमेश्वर के ये शेर मुताबिक हाल है। बा दोस्तांचे कर दी कि कुनी बेदीगरा हम हक्का के वाजिब आमद से तू एतराज करदन, यानी तूने दोस्तों के साथ क्या किया जो तू गैरों के साथ भी वही करेगा, तेरे से एतराज करना ही वाजिब है। और अगर मास्टर साहब का एतराज से ये मतलब है कि इस्लामी बहिश्त में सिर्फ दुनियावी नेमतों का जिक्र है, विसाल इलाही और रूहानी लज़ात का कहीं जिक्र नहीं, तो हम इस झगड़े के फैसला करने के लिए ये उम्दा तरीक समझते हैं कि मास्टर साहब किसी अखबार के ज़रिए से पुख्ता तौर पर हमको ये इत्तला दें कि हाँ, मेरी यही राय है कि कुरान शरीफ में विसाल इलाही और लज़ात रूहानी का कहीं जिक्र नहीं, मगर वेद में ऐसा बहुत कुछ जिक्र है। तो इस सूरत में हम वादा करते हैं कि सिर्फ 3 या 4 हफ्ते तक एक मुस्तकिल रिसाला इसी बारे में बगर्ज़ मुकाबला वेद व कुरान तैयार करके जहाँ तक हो सके बहुत जल्द छपवा देंगे और 100 रुपया बतौर इनाम एक नामी और फाजिल ब्राह्मू साहब के पास, जो आरियों के भाई बंद है, अमानत रख देंगे। फिर अगर मास्टर साहब बपाबंदी अपने चारों वेदों की संगता के, जिनको वो इल्हामी समझते हैं, रूहानी लज़ात और विसाल रब्बानी के बारे में जो निजात याबों को हासिल होगा, कुरान शरीफ का मुकाबला करके दिखलावें और वो ब्राह्मू साहब इसकी तायीद और तस्दीक करें, तो वो 100 रुपया मास्टर साहब का होगा। वरना बजाय इस 100 रुपया के हम मास्टर साहब से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ यही शर्त करते हैं कि मगलूब होने की हालत में ऐसे वेद से जो बारहा इन्हें नदामत दिलाता है, दस्त बरदार होकर इस्लाम की सच्ची राह को इख्तियार कर लें। यार गालिब शो के ता गालिब शवी, यानी फतायाब के दोस्त बन जाओ ताकि तुम भी फतह पाओ। और अगर मास्टर साहब इस रिसाले की इशात के बाद एक माह तक खामोश रहे और ऐसा मजमून किसी अखबार में और ना अपने किसी रिसाले में शाया किया, तो ऐ नाज़रीन, आप लोग समझ जाएं कि वो भाग गए। रहा ये इतराज़ कि शराब जो दुनिया में भी ममनूआत और महर्रमात में से है, वो क्यों कर बहिश्त में रवा हो जाएगी, इसका जवाब वही है जो अल्लाह ताला ने आप फरमाया है कि बहिश्ती शराब को इस दुनिया की फसाद अंगेज़ शराबों से कुछ मुनासिबत नहीं, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अद्दहर 22। फिर फरमाया इन्नल अब्रारा यशरबूना मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा। सूरह दहर आयत 6-7। यानी जो लोग बहिश्त में दाखिल होंगे उनका खुदा उनको एक ऐसी पाक शराब पिलाएगा जो उनको कामिल तौर पर पाक कर देगी। नेक लोग वो जाम पियेंगे जिसमें काफूर की आमेजिश है, यानी उनके दिल वो शराब पीकर गैर की मोहब्बत से बकुल्ली ठंडे हो जाएंगे। वो काफूरी शराब एक चश्मा है जिसको इसी दुनिया में खुदा के बंदे पीना शुरू करते हैं। वो इस चश्मे को ऐसा रवां कर देते हैं कि नहायत आसानी से बहने लगता है और वसी और फराख नहरें हो जाती हैं, यानी रियाजात इश्किया से सब रोकें उनकी दूर हो जाती हैं और नशेब व फराज बशरियत का साफ और हमवार हो जाता है। जनाब इलाही की तरफ इनकिताए कुल्ली मयसर आकर मारिफ इलाहिया में वसत तामा पैदा हो जाती है। और फिर दूसरी जगह फरमाता है वकासिम मिम्माइन ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून, अलवाकिया 19-20। ला यस्माऊ नफ़ीहा लगवन वला तासीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, अलवाकिया 26-27। वजूह यौमाइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, अल-क़ियामा 23-24। वमन कान फ़ी हाज़िहि आमा फ़हुवा फ़िल आख़िरति आमा व अज़ल्लु सबीला, बनी इसराइल 73। اور شراب صافی کے پیالے جو آب زلال کی طرح مصفہ ہوں گے بہشتیوں کو دیے جائیں گے، وہ شراب ان سب عیبوں سے پاک ہوگی کہ درد سر پیدا کرے یا بے ہوشی اور بدمستی اس سے طاری ہو۔ بہشت میں کوئی لغو اور بیہودہ بات سننے میں نہیں آئے گی اور نہ کوئی گناہ کی بات سنی جائے گی، بلکہ ہر طرف سلام سلام جو رحمت اور محبت اور خوشی کی نشانی ہے سننے میں آئے گا۔ اس دن مومنوں کے منہ تر و تازہ اور خوبصورت ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اور جو شخص اس جہان میں اندھا ہے وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا بلکہ اندھوں سے بھی گیا گزرا۔ اب ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ وہ بہشتی شراب دنیا کی شرابوں سے کچھ مناسبت اور مشابہت نہیں رکھتی، بلکہ وہ اپنی تمام صفات میں ان شرابوں سے مباین اور مخالف ہے، اور کسی جگہ قرآن شریف میں یہ نہیں بتلایا گیا کہ وہ دنیاوی شرابوں کی طرح انگور سے یا قند سیاہ سے اور کیکر کے چھلکوں سے یا ایسا ہی کسی اور دنیاوی مادے سے بنائی جائے گی، بلکہ بار بار کلام الہی میں یہی بیان ہوا ہے کہ اصل تخم اس شراب کا محبت اور معرفت الہی ہے، جس کو دنیا سے ہی بندہ مومن ساتھ لے جاتا ہے، اور یہ بات کہ وہ روحانی امر کیوں کر شراب کے طور پر نظر آ جائے گا، یہ خدا تعالیٰ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے جو عارفوں پر مکاشفات کے ذریعے سے کھلتا ہے، اور عقل مند لوگ دوسری علامات و آثار سے اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ روحانی امور کا جسمانی طور پر متمثل ہو جانا کئی مقامات قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تسبیح اور تقدیس الہی کی باتیں پھلدار درختوں کی طرح متمثل ہوں گی، اور نیک اعمال پاک اور صاف نہروں کی طرح دکھلائی دیں گے۔ اسی کی طرف دوسرے مقام میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن اصلها ثابتن و فروها فی السماء تؤتی اکلها کل حین، ابراہیم 25:26۔ یعنی پاک کلمات پاک درختوں سے مشابہت رکھتے ہیں، جن کی جڑ مضبوط ہے اور شاخیں آسمان میں، اور ہمیشہ اور ہر وقت تر و تازہ پھل دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مقام میں اللہ تعالیٰ نے امور ایمانیہ کو باغات سے تشبیہ دی ہے، اور اعمال صالحہ کو نہروں سے جو اس باغ کے نیچے بہتی ہیں اور اس کی جڑوں کو پانی پہنچا کر اس کو تر و تازہ رکھتی ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن شریف میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ جب عارف لوگ بہشت میں کسی قسم کی لذت حسی طور پر پائیں گے تو ان کو یقین ہوگا کہ یہ لذات انہی روحانی لذات سے مشابہ ہیں جن کو ہم دنیا میں عشق اور محبت الہی کی وجہ سے پاتے تھے۔ ایسے ہی قرآن شریف میں بیسیوں مقامات میں اس بات کا ذکر پایا جاتا ہے کہ عالم آخرت میں جو جسمانی طور پر لذات بہشتیوں کو دی جائیں گی، حقیقت میں وہ سب روحانی لذات کی اضلال و آثار ہوں گے۔ اگر وہ سب مقامات قرآنی بحوالہ آیات اس جگہ لکھے جائیں تو اس رسالے میں بہت سا طول ہو جائے گا، تو ہم جیسا کہ وعدہ کر چکے ہیں ماسٹر مرلی دھر صاحب کی درخواست سے یہ سب امور مفصل طور پر کسی الگ رسالے میں تحریر کریں گے، اور واضح رہے کہ لذات روحانی کا جسمانی طور پر متمثل ہونا جو بہشت کی نسبت بیان کیا گیا ہے کوئی ایسا امر نہیں ہے جس کو جدید اور دور از فہم خیال کیا جائے۔ دیکھنا چاہیے کہ عالم رویا یعنی عالم خواب میں بھی جو اس دوسرے عالم سے بشدت مشابہ ہے، گویا اس کی دوسری شاخ ہے، کیسے امور معقولہ محسوس طور پر مشہود ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہر ایک عقل مند انسان اپنے ذاتی تجربے سے عالم رویا میں معقولات کا محسوسات کے پیرائے میں متمثل ہونا بخوبی جانتا ہوگا۔ بارہا ہم تم اپنے سرور اور خوشی کی حالت میں جو ایک روحانی امر ہے عالم رویا میں ایک نہایت سرسبز باغ دیکھتے ہیں جس میں ہم سیر کر رہے ہیں، یا عمدہ میووں کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کو ہم کھا رہے ہیں۔ سو حقیقت میں یہ وہی روحانی خوشی اور راحت ہوتی ہے جو جسمانی طور پر ہم کو نظر آ جاتی ہے۔ ایسا ہی کبھی غم کی حالت سانپ یا بچھو یا سائقہ یا کسی درندے یا زلزلے کی شکل میں دکھائی دیتی ہے، یا ناقص اور مکروہ چیزوں کی صورت میں جیسے پیاز یا مولیاں یا مرچیں یا بدبودار چیزیں یا نجاست آمیز کیچڑ وغیرہ کے رنگ میں نمودار ہوتی ہیں۔ غرض یہ بات محققین اور مجربین کے مشاہدات کثیرہ متواترہ سے ثابت ہو چکی ہے، جس سے فلسفیوں نے بھی اتفاق کر لیا ہے کہ عالم رویا اور عالم آخرت مرایا متقابلہ کی طرح واقع ہیں۔ جو کچھ فطرت اور قدرت الہی نے عالم خواب میں خواص عجیبہ رکھے ہیں، اور جس عجیب طور سے روحانی امور محسوس و مشہود طور پر اس عالم میں دکھائی دیتے ہیں، بعین ہی یہی حال عالم آخرت کا ہے، یا یوں کہو کہ عالم خواب عالم آخرت کے لیے اس شخصی آئینے کی طرح ہے جو ہو بہو فوٹوگراف اتار دکھائے، اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ موت اور خواب دو حقیقی بہنیں ہیں جن کا حلیہ اور شکل اور لوازم اور خواص قریب قریب ہیں، اور اگر ہم اسی زندگی دنیا میں عالم آخرت کے کچھ اسرار بغیر ذریعہ الہام اور وحی کے دریافت کر سکتے ہیں تو بس یہی ایک ذریعہ عالم رویا کا ہے۔ سو دانش مندوں کو چاہیے کہ اگر اس عالم کی کیفیت کچھ دریافت کرنا چاہیں تو عالم رویا پر بہت غور اور توجہ کریں، کیونکہ جن عجائبات سے یہ عالم رویا بھرا ہوا ہے اسی قسم کی عجائبات عالم آخرت میں بھی ہیں، اور جس طور کی یہ خاص تبدیل وقوع میں آ کر عالم رویا پیدا ہو جاتا ہے اور پھر اس میں یہ عجائبات کھلتے ہیں، عالم آخرت میں بھی اسی کے مشابہ تبدیل ہے۔ تو جبکہ خدائے تعالیٰ کا قانون قدرت عالم رویا میں یہی ہے کہ وہ روحانیات کو جسمانیات سے متمثل کرتا ہے اور معقولات کو محسوسات کا لباس پہناتا ہے، تو وہی قانون قدرت دوسرے عالم میں بھی سمجھنا چاہیے، اور یہ خیال آریوں کا کہ عالم آخرت میں صرف روح اکیلی رہ جائے گی اور اس کے ساتھ جسم نہیں ہوگا اور لذتیں بھی صرف روحانی اور معقولی طور پر ہوں گی، یہ سراسر تحکم ہے۔ یہ بات نہایت صاف اور بدیہی ثبوت ہے کہ انسان ترقیات غیر متناہیہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ذریعہ ان ترقیات کا اس کی وہ جسمی ترکیب ہے جس کو قادر مطلق نے ایسی حکمت کاملہ سے صورت پذیر کیا کہ تکمیل نفس ناطقہ انسان کے لیے عجیب آثار اس سے مترتب ہوئے۔ گویا حکیم مطلق نے روح انسان کو اپنے مراتب عالیہ تک پہنچنے کے لیے ایک ضروری سیڑھی عطا کر دی۔ سو جیسا کہ یہ ظاہر ہے کہ ان مراتب عالیہ کی کوئی انتہا نہیں، ایسا ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ اس سیڑھی کی بھی ہمیشہ کے لیے ضرورت ہے، اور یہ کیوں کر ہو سکے کہ وہ ذریعہ ترقیات جس کی ہمیشہ کے لیے روح کو ضرورت ہو اس سے الگ کیا جائے۔ ماں سوا اس کے ترقیات تو ایک طرف رہیں، علوم حاصل کردہ بھی بغیر شمول جسم کے محفوظ نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کے معوف ہونے کے ساتھ ہی انسانیت کے افعال میں فتور پڑ جاتا ہے،